ماشاء اللہ بڑا اچھا لکھی جاب رکھتے ہیں اور اپنے علاقے میں بڑی محنت کرتے ہیں
ماشاء اللہ. کون سا علاقہ مفتی صاحب؟ جی جی ہاں. اچھا اچھا اچھا. لائبریری پسند آئی آپ؟
بڑا ایک روگ ہے ماشاء اللہ، علم کا ایک روگ محسوس ہوتا ہے اندر تک.
اور بادشاہی تک جیسے علم کا ایک بادشاہ ہمارے.
ہم نے اپنی فیلڈ اور میدان کو چھوڑ کے جو عزت گنوائی ہے وہ اسی وجہ سے ہم نے علم سے ناتا توڑ دی. یہ تو انگریزوں نے مہربانی کی کہ بر صغیر سے ہزاروں لاکھوں کتابیں لے جا کر محفوظ کر دی، ہمارے تک رہتے اور یہ جاہل قوم ہوتی تو وہ بھی برباد ہو چکی ہوتی. ہم جب بڑی بڑی نایاب کتابوں کو فٹ پاتھوں پہ بکتے ہوئے دیکھتے ہیں اور نمک کے بھاؤ بکتی ہیں، پھر احساس ہوتا ہے کہ شکر ہے یار، چلو محفوظ تو ہو گئی نا، اب وہاں جا کے پڑھ لیں، حوالہ دے دیں، کوئی چیز تو ہے.
اس وجہ سے یہاں سے
امت میں یہ جو آخری حصہ بر صغیر کا ہے نا جی، اس میں علم پہ جتنی محنت ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی. ہمارے مدارس سب بھی ہیں لیکن بچوں میں جو شوق پیدا ہونا چاہیے تھا کہ بیٹے فلاں کتاب دیکھو، فلاں جگہ جا کے دیکھو، تو یہ کام محتمم صاحب کا تھا کہ اگر وہ اپنے بچوں کو مرغا کھلاتے ہیں تو مرغے کی بجائے پانی اور روٹی پہ لے آتے، لیکن بچوں کو عظیم الشان کتب خانے دیتے. یہ 10 منزلہ ہے، یہ 5 منزلہ ہے، بچوں جاؤ اور کتابیں پڑھو. تو ہم نے نہیں دیا نا. اب ہمیں کبھی کبھی پلک ہوتا ہے اس بات کا کہ علماء یہاں پڑھنے نہیں آتے، جن کے لیے اصل میں یہ کتابیں اور جن کا اصل ماخذ اور مرکز اور مرجع یہ، اور باقی اسکول کالج یونیورسٹی کے بچے آتے ہیں، الحمدللہ وہ بھی خیر ہی ہے، لیکن ایک کتاب ان کے کام کی نہیں ہوتی، وہ صرف اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آزادی سے. اور ایک چیز یہ بھی کہ اللہ کی توفیق سے یہاں پہ چکے ایک پائی کبھی کسی بچے کے لیے خرچہ نہیں، کھانے کا کوئی خرچہ نہیں، رہائش کا نہیں، نائی اور دھوبی تک یہاں اپنا ہے، خرچ کوئی ہے ہی نہ، کوئی کسی کو پوچھتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے علمی کام میں مصروف رہتا ہے، نہ کوئی مخدومیت ہے کہ مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں تو کوئی کسی کی چائے لے جا رہا ہے، تو قاری صاحب کے لیے کھانا جا رہا ہے، کچھ بھی. اللہ نے صحت دی ہے تاکہ خود کھائیں، آئیں کھائیں بیٹھیں، چونکہ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں نا، تو اس لیے بچوں کو پڑھنے کا موقع زیادہ ہے، لیکن وہ علماء نہیں آتے، ورنہ یہ پنڈی اسلام آباد کم سے کم بھی 15-20 لاکھ افراد ہیں، آتے وہ بھی نہیں کالجوں والے اسکولوں والے، آتے یہ بھی نہیں، مگر ان کا یہ ہے کہ انہیں اپنی کورس کی کتابیں پڑھنی، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کوئی اور ہیں، تو وہ پڑھتے ہیں آ کے ماحول کی وجہ سے، کہ کوئی تنگ کرنے والا نہیں. نیچے شاید آپ نے ان کے کمرے بھی دیکھے ہوں چھوٹے چھوٹے، دیکھیں ہاں، ہر کوئی اپنی آزادی سے. ہم کہتے ہیں حقوق العباد نہ ضائع کرو، اس کو تنگ نہ کرو، ستاؤ نہ، باقی اللہ کے حقوق تم جانو اور اللہ جانے، سیدھی سی بات. اس لیے آپ یہاں 10 دن رہیں تو شاید آپ سے بات کرنے والا 10 دنوں میں 100 جملے بھی نہ بولے. لیکن کھانا کھایا میں بات کرتا ہوں, چلے گئے بس اپنے کمرے پڑھیں گے. پیچھے بھی شاید دیکھا ہوگا ان بچوں کے پڑھنے کے لیے جو ڈیسک لگے ہوئے ہیں الگ الگ اسٹڈی روم. اب ہمیں مشکل یہ ہے کہ یونیورسٹی کی خواتین آتی کہتی ہیں ہمارے لیے بھی الگ جگہ بناؤ, ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں. ایک خاتون اس دن آئیں, 4-5 گھنٹے بیٹھی رہی, اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں تھا. اور جو بھی بات ہوتی ہے وہ 2 چیزیں بالکل اس سے ہٹ گئی ہوتی, کوئی بھی یہاں سیاسیات پہ بات نہیں کرتا. الحمدللہ ہماری طرف سے بھی پابندی ہوتی ہے, اللہ کا شکر ہے کبھی کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. آتے ہی وہ بچے ہیں جنہوں نے پڑھنا, اور ایک مذہبی تفرقہ, شیعہ کیا ہے اور سنی کیا ہے, دیوبندی کیا ہے, بریلوی کیا ہے, اہل حدیث کیا, سب آتے ہیں سب. ابھی بھی 2 شیعہ بچے آئے ہوئے تھے آپ کے آنے سے, یا آپ آ گئے ہوں گے, میں نیچے بیٹھا ہوں, تو اپنی شیعت کی کتابیں جو ہیں ساری وہ اس میں سے کچھ حوالے, میں نے کہا بچوں ضرور حوالے, ہم جائیں گے. میں نے کہا کھانا کھا کے جاؤ بچوں, اتنی دور سے. کہنے لگے نہیں دعوت ہے. میں نے کہا اچھی بات, بہت اچھی. حوالے لکھ کے کتابیں دیکھی کئی گھنٹے, شربت پیا, چلو پھر آئیں گے کل پرسوں. کہا بسم اللہ, 100 بار آؤ بچے. اس لیے مولانا آپ مفتی ہیں, آپ کے سامنے نہیں بولنا چاہیے. امن بڑی قوت ہے, علم بڑی طاقت. کہ اب ہم تو اس عمر میں رہے نہیں کہ زیادہ پڑھیں لکھیں, اب 10 جلدیں کون پڑھے 15 جلدیں. اور خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اگر پڑھی لکھی ہوں یا چاہیے ہو, اللہ کا شکر ہے کوئی اسلامی موضوع اس وقت ایسا نہیں ہے جس پر یہاں بیٹھ کے کوئی آدمی ڈاکٹریٹ نہ کر سکے. تفسیر, حدیث, فقہ, تاریخ, لغت, سوانح, سیرت اور ادب, اردو ادب, شاعری, نثر, کوئی موضوع ایسا نہیں جس پہ کوئی آ جائے بچہ اور وہ ڈاکٹریٹ کرنا چاہے اور اس کے لیے کوئی چیز کم.
یہ ذوق آپ کا مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کے پاس رہنے سے بنا.
میں اتنا اچھا ہوں ہی نہیں کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہنے کے باوجود ان سے کوئی چیز جذب کر. ہم پتھر کے بنے ہوئے لوگ ہیں مولانا, اس مولانا تو بہت بڑے آدمی رحمہ اللہ, خدا کی نشانیوں میں سے ایک. اچھا ماشاء اللہ, بہت اچھے, بہت اچھے. بیعت کے موضوع پہ, صرف بیعت پہ کہ یہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں,
روایات.
اچھا,
اس میں خاص طور پر جن صحابہ کرام نے بیعت کی تھی ان کے احوال,
صلی اللہ علیہ وسلم, جی جی,
مختلف افراد سے بیعت لی, اس کی وجوہات, ان کا پس منظر, بیک گراؤنڈ,
اچھا,
الفاظوں کا چناؤ کس بنیاد پر ہوا, اور صرف ان الفاظوں کے اثرات ان سارے افراد پر کیسے پڑتا.
رضی اللہ, بہت اچھا,
حکمتیں جا رہی ہیں.
بہت اچھا, بہت اچھا, ماشاء اللہ. خواتین بھی اس میں شامل ہیں,
جی سر.
پھر بہت اچھا, کیونکہ وہ بیٹھتیں جو تھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین میں, اس پہ شاید تفصیل سے ابھی تک لکھا نہیں گیا اتنا, یہی خیال ہے ہمارا. بہت اچھا کیا مولانا. کسی یونیورسٹی وغیرہ کے تحت؟
جی اوپن یونیورسٹی.
اچھا جی,
میں ایم فل بھی کسی کیا تھا.
جی صحیح صحیح, اور اس کے ساتھ امامت اور خطابت کا وہاں سلسلہ جاری. بہت اچھا ہے.
جو عدنان بھائی کی طرف سے آپ کے ہاں آنا جانا رہا, اللہ تعالیٰ
بے ضرر, کوئی تکلیف کوئی نہیں ان سے پہنچی. میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا کوئی ان کی شکایت کرتا, بالکل بے ضرر. اس زمانے میں یہ بڑی صفت.
آپ سے ملاقات.
جی
انگلینڈ میں رہتے ہیں, ان کا بھی برادہ مزاج ہے. وہ اکیلے رہتے ہیں, میرے بھی ضرور تنگ نہ ہو. بہت کوشش کی رکھنے کی.
جی ہاں مجھے بھی ڈالا تھا اس میں, میں نے بھی ان سے درخواست کی تھی کہ یہیں نی کے پاس رہیں.
میں نے بھی کہا, لیکن وہ کتنے مستقبل میں وہاں میری ضروریات کے حساب سے انتظام ہوتا ہے.
جی
جو یہ دل ٹولنے کی کافی مزاج ہے, بس کسی.
اچھا بچوں کی بیعت بھی لکھی ہے آپ نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن بچوں کو بیعت فرمایا.
کچھ بچوں کو آپ نے واپس فرمایا تھا. عبداللہ نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو بچپن میں بیعت فرما لیا تھا, وہ زبیر لے کر آئے تھے, تو کچھ کو نہیں فرمایا. دونوں کی سب کی روایات.
اور بھی بعض بچوں کی بیعت آتی ہے, اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم میں بھی. جی دیکھیے,
کچھ اصل میں میرا مطالعہ سیاسی کا تھا, لیکن اس میں کہیں کہیں پر آگے بھی جانا پڑے گا. یہاں پر کوئی مجھے ملتی ہے, لیکن تفصیل کسی اور جگہ پر ہے. اس کا مطالعہ بھی.
بچوں کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہوئی ہے, اور وہ بیعت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی ذکر کی ہے.
احادیث میں سب سے زیادہ نسائی شریف میں اس پہ کافی سارے عنوانات
جی
قائم کیے گئے ہیں, کافی ادوار. سب سے زیادہ نسائی میں بھی بنایا
نسائی کی اب شروع آ رہی ہیں آہستہ آہستہ, لیکن آج تک 1500 سال گزر گئے, 1200 سال تقریباً گزر گئے, لیکن نسائی پہ کام نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے. ہاں اب عربوں نے اس کی طرف کچھ توجہ کی ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن کبریٰ اور صغریٰ اور یہ مباحث سب ہیں.
آج میں توجہ کی وجہ بھی کے سامنے کیوں توجہ نہیں,
وہی روایات دیگر کتب میں جب آ گئیں تو انہوں نے کہا بس وہاں تشریح ہو گئی. حالانکہ نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی شرائط بخاری سے بھی سخت. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط مسلم سے بھی سخت. بعض مغاربہ جو محدثین تھے انہوں نے نسائی کو اپنے فن کے اعتبار سے اور اپنے ضبط کے اعتبار سے سیاح پہ ترجیح دی ہے. اور پھر یہ بھی ہوئی کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ رجحان اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی طرف تھا, تو کچھ لوگوں نے تعصب برتا کہ یہ رف سے قریب تر ہے, حالانکہ ایسے ظاہر ہے کہ نہیں تھے. ان لوگوں میں ذرہ برابر بھی رف ہوتا تو یہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم سے روایات نہ لیتے. عبد الرزاق کے بارے میں بھی یہی ہے, حاکم کے بارے میں بھی یہی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ حاکم اور عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہما دونوں نے مناقب میں نقل کی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایات, اور بھی جیسے محدثین کرتے ہیں رحمہ اللہ, اس سے یہ الزامات ہی رہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھ دیا کہ عبد الرزاق جو تھے یہ شیعہ تھے, تو وہ پھر جتنے نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ تھے انہوں نے عبد الرزاق کو گویا پڑھا بھی نہیں. حالانکہ عبد الرزاق دیکھیں 11-12 جلدوں میں ہمارے یہاں نسخہ ہے, پھر اور بھی, تو جب نظر سے گزرا تو اندازہ ہوا کہ اگر شیعہ ہوتے تو یہ روایات نہ لاتے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, کیونکہ اگر آدمی نے اہل تشیع کے عنوان کے تحت حدیث شریف کو پڑھا ہو تو کچھ عرصے کے بعد جان جاتا ہے کہ یہ مزاج کیا ہے, عجیب و غریب روایات نقل کرنے کا, یا پھر صرف اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ پہ موقوف رکھنا ان روایات کی صحت کا, یا پھر ایسی چیزیں جس میں مائل باعتزال ہوں, تو اصول اس سے مرتب ہو جاتے ہیں کہ یار یہ وہاں کا اثر ہے. لیکن آپ تو خود بخاری شریف بھی پڑھاتے ہوں گے, پڑھائی ہے, پھر آپ کے سامنے بولنا بھی ادبی نہیں بات کرتے.
ایک اشکال ہے, یہ فقہ کی ہماری جو کتب ہیں جو احادیث اکثر وہ جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں لم اقف علی لم اجد ہو یا بعض دفعہ فیہ وضاع کذاب, بڑے حضرات ان کی کتب میں یہ روایات اس طرح کی کس وجہ سے آئی ہیں؟ مثلا ابھی پڑھ رہے تھے امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب القصر, اس میں بہت ساری روایتیں ہیں شیخ عبد الفتاح رحمہ اللہ نے کہہ دیا فیہ وضاع کذاب, اس طرح کی اس کی وجوہات کیا؟
حضرت ایک تو ساری کتابیں سامنے نہیں تھیں, اب صحیح بخاری کے 4 نسخے ہم نے منگائے ہیں ترکی سے, یونانی کا بھی ہے رحمہ اللہ اور لوگوں کے بھی, اس میں روایات میں بخاری شریف کی فرق ہے. بخاری شریف کے حاشیے پہ جو نون ہے کہ اس کا کوئی اور نسخہ بھی ہے, فربری کا نسخہ اب آیا ہے, تو نسخوں کے نسخ کے تقابل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ناسخ کون تھا, اس روایات میں اور الفاظ کہاں آئے. اور دوسری چیز یہ کہ جب یہ چیز سامنے آئی تو اسماء الرجال بھی سامنے آئے, تاریخ بھی سامنے آئی. اب جو تاریخ کی کتابیں آئی ہیں یہ پچھلوں کے سامنے تھیں. پھر تیسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ آدمی ایسا تھا تو جرح مفصل کہاں ہے, وہ بھی تو دیکھنی چاہیے. اب واقدی کے بارے میں مشہور ہے جو کچھ آپ کو بھی معلوم ہے, لیکن واقدی ہی کے بارے میں معذفر احمد صاحب تھانوی نے اعلیٰ سنن میں رحمہ اللہ جو کچھ تحریر فرمایا بالکل اس کے برعکس. پھر اسی طرح ایک اصول کی بات شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثناشریہ میں بھی لکھی ہے کہ بہت سے روات جو ثقہ ہیں اہل تشیع نے ان کی کتابوں کو منسوب کیا اپنی طرف اور نسبتوں میں گڑبڑ کر کے اہل سنہ سے اعتماد اٹھایا اور روات پہ تنقید کیا حالانکہ ایسے نہیں. بڑی مفید باتیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثناشریہ میں لکھی, کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ سے واپس آئے ہیں تو ان کے مزاج میں تقلید سے بہت معمولی کہیے اسے لیکن بس انحراف تھا, اور وہ عقیدہ جو انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ابو طاہر مدنی ان کے جو والد تھے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے بہت متاثر تھے, تو صفات باری تعالیٰ کے مسئلے میں انہوں نے جو کچھ بیان کیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھاتے ہوئے وہ اثر بھی آ گیا. تو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثناشریہ میں بہت کوشش کیا کہ پھر سے اپنے آپ کو اہل سنہ کی اس ڈگر پہ منطبق جا کے 100% کریں جو کہ ان کے جد امجد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی, ان کے نانا وغیرہ کی تھی, کن بات بنی نہیں. تو اس لیے وہ جو جن روات کی بحث ہے اس میں جرح مفصل بھی تو دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا ہے.
محقق تحقیق کرتے ہیں جیسے شیخ عبد الفتاح رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الشیخ ان کے سامنے تو ہوتی ہیں جرح مفصل,
ساری کتابیں نہیں تھیں اس وقت. یہ تو کتابیں حضرت اب چھپ کے آ رہی ہیں اور اب جو کتابیں بھی چھپ کے آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انٹرنیٹ پہ بھی مل جاتی ہیں, اب دیکھنا آسان ہو گیا. معاشی فکر نہ ہو نا, معاش اور لوگوں کو اسی کام پہ لگا دیا جائے تو بہت بہت کچھ بھی باقی. مسند بقی ابن مخلد رحمہ اللہ دنیا بھر میں 45 سے زیادہ ممالک میں جا کر دیکھا, چھانا رہے, ہفتوں گزارے, نہیں ملتے. اور اس میں غالباً شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت کی 60 احادیث اس میں ہیں, غالباً حضرت نے لکھا. ابو مزدین
ابھی تک نہیں ملی,
ہمیں تو نہیں ملی, کہیں نہیں ملے. حج کا ویزا ایک مرتبہ لگوایا تھا تو میں نے حج میں نیت یہیں سے کر لی تھی, میں نے کہا اللہ یہ سفر بس صرف اس لیے ہے کہ کیا قیمت ہے آخر مسند بقی ابن مخلد, آپ کیا چاہتے ہیں کہ امت کو مل جائے. میں اس مرتبہ حاضر ہو رہا ہوں عرفات میں بھی میں نے کہا ان کا آپ کیا چاہتے ہیں, میرے پاس ایک لے دے کے چیز ہے میری جان, یہ لے لیں, موت دے دیں مگر یہ کتاب امت کو دے. وہ بھی نہیں مانے. اب اس سے بڑی قیمت کیا کوئی دے, لیکن نہیں ملی, کاش کہ مل جائے.
اس صدی سے وہ
ناپید
ہوئی ہے, اس کا کچھ
جی خیال ہے کہ یہ نویں صدی سے کوئی ناپید ہو گئی ہے, نویں صدی سے ناپید ہوئی ہوگی. اب لکھا ہے لوگوں نے اور بھی, اب الحمدللہ اہل حدیث حضرات نے اس پہ کام کچھ نہ کچھ کرنا شروع کیا ہوا ہے, وہاں آپ کو تفصیلات بھی مل جائیں گی. تو چونکہ اکثر و بیشتر پہلے سے علم میں تھیں اور اتنے ممالک گھومے پھرے اور تحقیق میں تو جو اہل حدیث حضرات نے لکھا ہے اس کو بھی میں نے پڑھا نہیں ہے، اب فرصت بھی بہت ہی تھوڑی رہ گئی. لیکن یہ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مغاربہ میں تھی، اسپین والوں کے پاس، حضرت صاحب الرسالہ سید الکونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھنے کا بہت شوق تھا. خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلایا، تو اٹھے تو بڑی تمنا پوری ہو گئی، اہلیہ کو اٹھایا اور کہا مجھے بھی سرکار تشریف لائے تھے اور دودھ پلایا. تو اتنا وہ محبت غالب تھی کہ کہنے لگے کہ وہ دودھ میرے جسم میں ہونا ہی چاہیے، تو میں کہہ کرتا ہوں، کہہ کرتا ہوں. اور دودھ تھا، بڑے خوش ہوئے کہ سرکار خود دودھ پلانے کے لیے شفا آوری ہوئی تھی. واقعی اب میں ایسی کبھی کبھی سوچ آتی ہے کہ دودھ نہ باہر آتا تو قیامت تک کتاب چلتی. بڑے آدمی، بڑے لوگ تھے سارے رحمہ اللہ. ہم جیسوں کی علمی معراج کے لیے بس یہ کافی ہے کہ صرف مطلقاً ان کی عبارت پڑھ ہی لیں، سمجھ ہی لیں، کجا یہ کہ ان تقائق تک پہنچیں جو اللہ نے ان پہ واضح فرمایا.
یہ جو ان کا شوق علم کا واقعہ مشہور ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے آئے تھے
جی، جی میں نے سنا ہی ہے، مجھے اصل نہیں، لوگ بیان کرتے ہیں لیکن مجھے اصل شیخ نے لکھا ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ. اچھا دیکھ لیں گے، دیکھ لیں
یا محشی نے لکھا
ہے، نیچے تحقیق والا شاید ہو. اب نسخہ نیا آیا ہے 9-10 جلدوں میں،
9 جلدوں والا
آپ کے پاس ہے؟ 9 جلدوں والا کہاں سے منگایا آپ نے؟
سعودی.
اچھا 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 کس مکتبے سے؟ کب منگایا؟ سال ہو گیا. ہمیں بھی ایک منگا دیں. ہاں آرڈر کر دیں، پیسے ہم دے دیں گے جتنے آپ فرمائیں، پہلے بھیج دیں گے، منگا دیں ایک، اچھا ہے نا، کام آ جائے. یہی ہے مسئلہ کہ 9 جلدوں کی تلاش ہے، اسے بہت سے لوگوں نے کہا 9 جلدیں ہیں، چلیے وہی منگا دیجیے. نہیں ہے اور کئی جگہ پہ کہتے ہیں نہیں ہے، آئندہ بھیج دیں گے، اگلے سال لے لو، یہ وہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. لیکن میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے کہ مستقل 9 جلدوں میں چھپا ہے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ 5 جلدیں ہیں اور 9 حصے ہیں، یہ تو لوگوں نے کہا ہے. یہ میں کہتا ہوں اگر کہیں اصل نسخہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ کا 9 جلدوں ہی میں چھپا ہے وہ مل جائے، لیکن کوئی حرج نہیں، یہ بھی منگا دیں تو آپ کی مہربانی، ہم اس کی قیمت دے دیں گے. کیونکہ یہ قدر مشترک ہے نا جی، متاع مشترک، سب کے کام آنے والی چیز.
حضرت یہ جو اصول حدیث ہیں، ابھی یہ بات چل رہی ہے کہ فقہاء احناف تھے ان کے اصول حدیث مختلف تھے محدثین متاخرین کے اصول حدیث سے، اور یہ جو آج کل محققین بات کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، سب محدثین کے اصول کے مطابق تھے، جبکہ فقہاء متقدمین کے اصول کچھ اور تھے، ان کے اصول کے مطابق حدیث صحیح یا حسن تھے، اور یہ جو بعد میں متاخرین آئے محدثین، ان کے اصول میں وہ حدیث ضعیف تم جدن بھی ہو.
ایسے ہی احناف کے اصول جو تھے حدیث میں بہت سخت تھے, اور آپ کو بتایا کہ بسا اوقات وہ حدیث لفظی تک کے قائل ہو جاتے ہیں کہ الفاظ اصل میں کیا ہے. تو احناف کے حدیث کے اصول بالکل بہت جگہوں پہ الگ, اور اس پہ تو اب مستقل کتابیں آ رہی ہیں. ہمارے حضرت عبد الرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے ابن ماجہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہی اس کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا تھا, تو اس میں وہ صحیح بخاری شریف کے بسا اوقات حوالے آتے تھے, تو فرماتے تھے نکالو, تو کہتے دیکھو اس راوی کو اس وجہ سے ضعیف, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے راوی معتزل ہیں تو وہ اس کے راوی. اب کہنے کو ابراہیم نخعی اور حماد اور یہ لوگ رحمہم اللہ رأس الاعتزال, اب صاحب قدوری ہیں رحمہم اللہ, وہ معتزلی جساس, معتزلی جساس کے احکام القرآن پڑھے نا, تو نو مقامات تو یہاں بھی کوئی نسخہ رکھا ہوگا, ہم نے لکھے ہیں کہ یہ اعتزال ہے. جادو کے مسئلے میں وہ قائل نہیں ہے, روئے تباری تعالی جیسے مسئلے میں وہ قائل نہیں ہے. تو میں کئی دوستوں سے عرض کرتا ہوں, کہتا ہوں یہ حیات اور ممات کا ایک مسئلہ ہے, اس پہ تم نہ نماز ہوتی ہے نہ یہ ہوتا ہے نہ یہ ہوتا ہے. تو یہ جو پرانے حضرات تھے اہل السنہ کے مسلک میں نو نو مسائل سے ہٹے ہوئے تھے, ادھر پھر کیا فتویٰ لگانا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم حیات طیبہ کو ہزار بار مانتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اتنی سختی کہ وہ مشرک ہیں اور وہ کافر ہیں اور وہ یہ ہیں اور وہ ہیں, یہ بھی تو نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح التجرید دیکھیں سیوطی, اس کی قدوری رحمۃ اللہ علیہ کی, جادو کے بتلان پہ 10 دلائل لائے
تجرید.
جی تجرید میں نے نشان لگائے, کئی دوست جو یہاں پڑھتے ہیں کام کرتے ہیں تحقیقی, انہیں دکھا ان کے بچوں یہ دیکھو, یہ ہم سب اہل السنہ جادو کے قائل ہیں, اور صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ یا اہل تشیع کی طرف چلے گئے یا معتزلہ کی طرف, وہ جادو کے قائل ہی نہیں, نہ شیعہ مانتے ہیں نہ معتزلی مانتے ہیں. تو محدثین جب اس کو پرکھتے ہیں نا, پھر وہ ضعیف قرار دیتے ہیں. اب حماد ضعیف ہو گئے, ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ضعیف, یا متروک الحدیث یا طارق وغیرہ وغیرہ, کیسے ممکن؟ صرف اس لیے کہ معتزلہ کے ہاتھوں محدثین کو ظاہر آپ جانتے ہیں شدید تکالیف پہنچی تھی, تو پھر جب ریئیکشن آیا تو اس سے شدید آیا. یہی حال جو علم کلام میں ہے کہ معتزلہ کے مقابلے میں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ تھے, تو اشاعرہ نے جو عقائد کو مرتب فرمایا تو معتزلہ کی ضد میں بھی بعض چیزیں آ گئیں, جبکہ ہم ماتریدی تو بیٹھے ہوئے تھے کہیں سمرقند, ہم تو اس مارکے میں شریک ہی نہیں تھے, تو وہاں پہ خالص کتاب و سنت سے استنباط ہوا یا اس کو بیان کیا گیا. سیاسی حالات کا بھی تو بہت اثر پڑتا ہے نا. یہ جتنے کاظمی جعفری نقوی, کئی ایک سے میں نے کہا, میں نے کہا اور تو اور اس صدی کے تمہارے جو ہیں ڈھکو صاحب سے تھے, غلام حسین ڈھکو کے کیا کچھ نام کچھ ایسے ہی تھا, میں ان کی خدمت میں حاضر بھی ہوا تھا, ان سے پوچھا بھی تھا, ان کا میں نے اپنی کتاب میں صاف لکھا ہے کہ ہم جادو کے قائل ہی نہیں. میں نے کہا حضرت تو عقیدے میں یہ لکھتے ہیں اور تم تعویذ کرتے ہو جادو کرتے ہو, یہ کیا ہے؟ تو اہل تشیع تک کو اپنا عقیدہ معلوم نہیں, یا بھی یہ شیعہ ہی نہیں صرف پیسے کمانے اور ڈھونگ کی خاطر یہ کیا. بھرا پڑا ہے جعفری نقوی شیرازی اور کیا کیا.
دیکھو جنات پہ میں نے کچھ ریسرچ کی تھی تو دیوبندیوں کا کام بالکل نہیں تھا، تھوڑا بہت کوئی بریلوی کام ملا، باقی سارا شروع تھا ماہرین بھی ہوئی باتیں میں نے تفصیلات بھی.
حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے. دیوبند کا جو اصل مزاج اور دیوبند کے اکابرین کی جو اصل متاع تھی وہ یہاں آئی کہاں؟ ہمارا خیال ہے، ممکن ہے غلط ہو، دیوبند کے قبولیت عند اللہ اور ان کے مسلک کا پھیلاؤ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہاں علم زیادہ تھا، علم بلا شبہ تھا، لیکن ہندوستان میں بہت سے علماء ان سے بڑے صاحب علم تھے. یہ نہیں ہے کہ دیوبند میں علم ختم ہو گیا، بریلی میں تھے، ندوہ میں تھے اور گولڑا شریف، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہدایت الناب اور صرف میر سے لے کے بخاری شریف اور فتوحات مکیہ تک پڑھاتے تھے. یہ سارے حضرات ایسے ہی تو نہیں انہوں نے لکھا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی مقتدائے زمان امت فائزو، جنہیں خان صاحب کافر قرار دیتے ہیں. حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت رحمۃ اللہ کے متعلق یہ لکھا. تو اس لیے علم اور بہت جگہ پہ تھا. رامپور کے خاندان مشہور تھے، برکاتی، وہ سارے فلسفہ میں. پشاور میں جو علم تھا، منطق، فلسفہ اور یہ، دیوبند میں اس درجے کا نہیں تھا. اصل چیز ان کا تقویٰ تھا، بس جتنے متقی اور پرہیزگار تھے، جتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے، جتنے دیانتدار تھے، غالباً یہ چیز انہیں دنیا میں سب سے بلند. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمْكُمُ، تو دیوبند کے اختصاص ممکن ہے علمی ہو، ہماری بات غلط ہو، لیکن ہم اب تک یہی سمجھ پائے کہ دیوبند کا اصل اختصاص تقویٰ، تعلق مع اللہ بڑا قوی. کچھ تو تھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب محققین نے کہا کہ وہ اس درجے کے صوفی تھے، کچھ تو تھا.
ہمارے یہاں مطالعے کا مدارس میں شوق دلانا اگلی بات ہے، اجازت نہیں ہوتی ابھی سی کتابوں کے علاوہ. ہم خاندار اس میں پڑھتے رہے تھے، ایک دفعہ میں نے دوڑا اس میں جہانگیر صاحب نے کہا کہ آپ لوگ مطالعہ نہیں کرتے، میرے خیال میں تو کتب خانے کے اندر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے مطالعہ چاچا کر، لیکن نہیں آپ کر مطالعہ کو کون منع کرتا ہے، کیونکہ کوئی جانے ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ پالیسی اسی طرح سے رہی.
ایسے ہم نے اپنے مدارس میں نا حضرت کئی چیزوں کے اضافے کی ضرورت ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے مدارس میں ریاضت، ایکسرسائز، اس کو شروع کرائیں، کیونکہ بچے جب درجہ بلوغت کو پہنچتے ہیں تو وہ تو اتنی شدید طاقت ہوتی ہے کہ پہاڑ سے ٹکرا لے اپنے آپ، ٹکر مارے کہ پہاڑ ہٹ جائے. تو انہیں اگر ایکسرسائز اور اس میں جسمانی ان چیزوں میں نہیں رکھا جائے گا تو خرابیاں پیدا ہوں گی، تھکے گا نا جی، تھک کے سوئے گا، گہری نیند سوئے گا، اچھا کھانا کھائے گا، زیادہ کھائے گا، تو طاقت کا استعمال ہے نہیں، پیدل چلنا تک موقوف ہو. اسی طرح بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہر مدرسے کی لائبریری ہونی چاہیے، اور درسی کتابوں کے علاوہ چاہے 45 منٹ کا ایک گھنٹہ رکھا جائے کہ بچوں روزانہ جانا جو مرضی پڑھو، جو دل چاہے پڑھو. اسی طرح ہمارے مدارس میں یہ بڑی ضرورت ہے، بہت شدید کے تعداد کو کم کیا جائے. 400, 800, 1200, 1500 بچہ بخاری شریف پڑھ رہا ہے، یا اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت بنوری ٹاؤن میں 800 بچے حدیث شریف پڑھ رہے ہیں. 800 میں 80 بھی نہیں جو استاد جانتا اور استاد شاگرد کو جانتا، کسی سے پوچھ سکے کہ بچے اس کی ترکیب کرو، یہ جملہ کیا ہے، اس لفظ کی اصل کیا ہے، کہاں سے چلا ہے. شدید ضرورت ہے کہ تعداد کو کم کر کے تعداد کی بجائے اس بچے کی کوالٹی پر زور دیا جائے کہ ہیرا ہو، نگینہ. 800 کی بجائے 10 بچے مثلا بخاری شریف پڑھتے ہیں، اور استاد ایک ایک کو جانتا ہے، استاد تو ویسے بھی جانتا ہے، تو 10 علماء اچھے ہیں یا 1000 جاہل لوگ اچھے ہیں؟ جو اسی وجہ سے یہ جتنے باطل طبقات ہیں، یہ فتنے ہیں، یہ قرآن پڑھا رہے ہیں اور یہ حدیث پڑھائی جا رہی ہے، اور یہ ان کو قیادت کی ہمت اسی لیے ہوئی ہے کہ علماء ہمارے نہیں رہے. ورنہ مودودی صاحب نے خلافت الملوکیت جو لکھی تو پورا بر صغیر اٹھ کھڑا ہوا، اور بڑے بڑے سنجیدہ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے سنجیدہ مزاج اور ٹھنڈے مزاج کے آدمی، انہوں نے بھی مودودی صاحب کے متعلق کتاب لکھی، عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح. اور مودودی صاحب نے جو 4 بنیادی اصطلاحات بتلائی تھی، اس پہ تحریر لکھی کہ یہ چیزیں درست نہیں معلوم ہوتی. اب ہر مہینے 2 مہینے بعد ایک نیا گمراہ آ جاتا ہے، اب اس کی سنو، اب اس کی سنو، جواب دینے والے کہاں ہیں؟ اس لیے ایکسرسائز بھی ہونی چاہیے، لائبریری بھی ہونی چاہیے، اور ہمارے بچوں کو جو اب مدارس میں تعداد بھی کم کرنی چاہیے، اور ایک مغربی زبان بچوں کو پڑھانی چاہیے، چائنیز پڑھانی چاہیے، انگلش، فرانسیسی، ایک زبان بطور زبان، عربی، فارسی، اردو، اور چوتھی زبان کوئی بھی، عربی، فارسی، اردو تو تینوں ایک ہی ہو جاتی، ایک زبان گوروں کی ضرور پڑھانی چاہیے تاکہ بچے کل جائیں اور جا کر انہیں ان کی زبان میں دین سکھائیں. ہر جگہ یہ تھوڑے ہی ہے کہ تبلیغی جماعت چلی گئی، وہ کہتے ہیں کچھ لاؤ پڑھیں، ہم کہتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلو، کوئی نکل بھی جاتے کوئی نہیں، کہتے یار پڑھنے کے لیے کچھ. اور اگر صحیح معنی میں علماء چاہیے تو علمی تعصبات کو اٹھا دینا چاہیے. بچے جب کسی درجے میں پہنچ کے ان کا رسوخ ہو تو اپنے برعکس جو لوگ ہیں اس کی بھی کتابیں کہ بیٹے اس سے پڑھیں ذرا، اس کو تاکہ پتہ چلے کہ کس وجہ سے ہم اس کے مخالف ہیں، وجہ کیا. اس لیے حضرت یہ، اور یہ ساری میراث دیوبند کی ہے، غالباً. جی جی،
ابھی ایک اور بڑا نقصان یہ ہوا ہو رہا ہے کہ جو کریم ہے ہمارے مدارس کی، وہ کم تنخواہوں کی وجہ سے مدارس کا رخ نہیں کر رہی واپس،
یعنی جو پڑھ کے نکلے ہیں وہ واپس نہیں جا رہا ہے پڑھا. اور اب ایوریج ذہن یا اس سے بھی نیچے کے جو باہر کسی کام کے نہیں ہیں الا ماشاء اللہ 10% کے علاوہ صرف وہی جو خوشامد کر سکتے ہیں انہیں کو ہی تدریس کے لیے رکھا جا رہا ہے. اب وہ کیا آگے کون سے جھولے تراش کر امت کو دیں گے؟
تو ضرورت کیا تھی اتنے داخل کرنے کی؟ والدین جو مرضی کریں جو مرضی لے جائیں, ہم تو مدرسے میں رکھیں گے بس 100 بچہ کافی, بخاری شریف تک پہنچتے پہنچتے خود ہی 10 رہ جائیں گے, ممکن ہے 5 رہ جائے, پھر کیا ہو؟ 5 علماء تیار ہو جائیں, 10 تیار ہو جائیں, جو صحیح معنی میں دیکھ کے پتا چلے کہ علم کی یہ شان. اسی وجہ سے بیچارے بہت سے خریدے جاتے ہیں, بہت سے اپنی چیزیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہیں نائب بنایا جاتا ہے, اور سب سے زیادہ بےہودگی جو کوئی دنیا داروں کو قریب لا سکے. بڑے سے بڑے شیخ کے یہاں آپ چلے جائیں, وہ پہلی نظر یہ ہوتی ہے کہ اس کے سرمایہ دار مرید ہیں بڑے, اس کی مسجد میں جمعے میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, تو علی صاحب ہمیں چندہ ہی کرا دو وہاں, یہی ہوتا ہے. آپ کے تو اپنے علاقے میں لاکھوں کروڑوں پتی آتے ہیں, تو آپ سے زیادہ محبت ہو جائے گی. وہ جو اخلاص سے آیا ہے, جو اللہ اللہ کرتا ہے, جو کوئی 12 تسبیح کرتا ہے, مولانا تو نہیں کرتے, وہ جو 12 وہ ممکن ہے زیادہ قابل توجہ, لیکن وہ بیچارہ غریب ہے نا. آپ تو ایک سرمایہ دار کو لے جائیں گے تو آپ 50 لاکھ دلوا ہی, میں بھی آپ کی زیادہ عزت کروں. مطلب ماحول بن گیا نا, کتنی بری بات. نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو, ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے. نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو, ترس گئے ہیں کسی مرد راہ دا. ایک یہ خلافت کہ فلاں فلاں کے حضرت کے مجاز, اور فلاں کو حضرت نے فلاں نے خلافت کی, ایک یہ اور ایک افتا. یہ دیوبندیوں نے ایسے بدنام کیے ہیں, ایسے بدنام کیے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ اچھے قابل کہتے ہیں یار بس کرو, میں مفتی نہیں جان چھوڑو, اور بڑے بڑے اللہ والے کہتے ہیں چھوڑو اس بیت کو, میں اس پیری مریدی میں باس آئے. دونوں چیزیں خوب بھی کی, یہ ہمارا زوال ہے نا. ہمارے اکابر اتنی آسانی سے بیعت نہیں کرتے تھے جتنی آسانی سے اب خلافتیں ملتی. لا حول ولا قوۃ الا بالله,
ملاقات سے پہلے اس میں نے آپ کو خلافت,
اس لیے کہ آپ لندن میں رہتے ہیں. ہاں مطلب ہر ملک میں یا جہاں بھی سوسائٹی میں ذرا ہے وہاں کوئی خلیفہ کوئی پیر کوئی ہونا چاہیے. بڑی مہربانی آپ تشریف لائے, آپ کا انتظار تھا مجھے صبح سے, لیکن ٹائم 12 بجے کا تھا, پھر کچھ اور مصروفیت پیش آ گئی, کچھ مہمان آ گئے, میں نے کہا کھانے میں.
آپ نے بہت شفقت فرمائی, اللہ آپ کو رضا ہے. مولانا ابھی فرما رہے تھے کہ اگر آج کا ہمارا ادھر کا یہ نہ ہوتا تو ہمارا سفر.
اے نہیں حضرت, لقد لقینا من سفرنا هذا نصب. بڑی برکتیں ہوتی ہیں, کون جانتا ہے کہ کس کے نصیب میں کیا ہوتا ہے. کنوارنا اپنے بچوں کو بھیجی کہ میری درخواست ہے آپ سے کہ جو ہمارے بچے واقعی پڑھنے لکھنے کے قابل ہیں نا, اس کا کوئی نظر آئے کہ یہ بچہ ماشاءاللہ علم اور ان چیزوں سے تعلق ہے, ضرور بھیج رہے. یہاں تین تین سال بچے رہتے ہیں, آپ تین تین سال ہاں نہیں تین تین سال مسلسل کتاب لکھتی پوری, ڈاکٹریٹ کر لی, سی ایس ایس کا امتحان دو مرتبہ دے دیا. اور ہم منتظر رہتے ہیں کہ شاید کوئی حدیث پہ بھی آئے, شاید کوئی نسائی کی شرح لکھنے کو بھی آئے, شاید کوئی تفسیر پہ, شاید کوئی فلسفہ اور منطق پہ ہی صحیح ہے, پڑھے تو صحیح. تو جو بچے ایسے نظر آئیں ضرور بھیجیں, وہاں کے پاس بھیجیں, کیونکہ ہمارے یہاں مشکل بس ایک ہی ہے کہ جو بچہ بھی آتا ہے ہم کہتے ہیں دو ایسے آدمی ان کی گارنٹی لاؤ جو ہمیں بھی جانتے ہیں, تو کل کو کوئی اٹھ کے آ جائے, ہر ایک کے لیے راستہ دروازے کھول دیں تو کر کوئی اور کسی باطل فرقے کا نمائندہ کوئی آئے یا کوئی شرارت کر جائے, ملک کے حالات ایسے ہی ہیں نا, کوئی دھماکہ کر جائے کچھ کر جائے, بولے یعوذ باللہ, ہم اس سے بھی جائیں تو کوئی ذمہ دار تو نا بندہ پوچھ سکتا ہے کہ حضرت یہ کیا ہے, یہ آپ نے بھیجا تھا, اونچ کیا پتا ہوتا ہے مقدر. بسم اللہ, لیکن آپ بھیجیں ضرور, ہر ایک سے یہ کہتے ہیں چھوڑو یار سیاست کو فرقہ واریت کو ان چیزوں کو, خالصتاً کتاب و سنت, اور اس کے بعد ہم اجتہادی طور پہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے تابع اور عقیدے میں ماتریدی, تفویض مع تنزیہ, بس دو لفظوں کی بات, یہ ہمیں باقی جو بھی آئے بسم اللہ. اب شیعہ آئے ہیں دو تو میں اب کیا کہتا ہوں, نکل جائیں, لا حول ولا قوۃ. علم کلام کی کتابیں دیکھنے آئے تھے, پڑھیں اپنا بھی علم کلام ہمارا بھی, کیا پتا ہے اللہ کس کو کس طرف لے جائے.
آپ سے اگر کچھ پوچھنا ہو
لوگ بھیج دیتے ہیں حضرت, ہم بھی شرما شرمی کچھ جواب دے دیں, باقی میں کوئی پڑھا لکھا تھوڑا ہی.
ہمارے لیے جو آپ شیخ ہیں,
ارے نہیں, ہر وہ چیز جو نفس کا ادعا ثابت کرتی ہے نا مولانا, وہ سور کی طرح آ رہا ہے. ہر وہ چیز جو اپنے وجود کا ادعا کرتی ہے وہ خالص شراب کی طرح ہے. ازما علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری نسبت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو فنا کر قبر کا نشان بھی نہ ہو. اجازت جناب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبدالسمیع ہے, میں بحریہ ٹاؤن میں یہاں پہ امام اور خطیب ہوں, اور میں پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے بھی میری خواہش رہتی ہے کہ لائبریریوں میں آنا جانا رہے, اور کچھ ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے ڈی جی خان سے, ہمارے کلاس فیلو ہیں اور اس طرح دوسرے ساتھی تھے, تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کو یہاں کے علمی مراکز اور یہاں کے جو علمی شخصیات ہیں ان سے استفادے کا موقع ملے. تو میں نے بھی موقع کو غنیمت جانا اور یہاں پر میں حاضر ہوا, اور ان احباب کے توسط سے مجھے بھی بہت کچھ یہاں سے سیکھنے کو اور دیکھنے کو ملا. الحمدللہ لائبریری کو ہم نے دیکھا، اور یہاں کی جو سہولیات ہیں یہ ماشاءاللہ ایک مثالی سہولیات ہیں کہ یہاں پر اگر کوئی سال ہا سال بھی رہنا چاہے تو اس کا کسی قسم کا کوئی خرچ نہیں، سارا کا سارا خرچ یہ ٹرسٹ، جو ندوہ لائبریری ٹرسٹ ہے، یہ ان کے خرچ اخراجات اٹھاتے ہیں، یعنی ان کے لانڈری تک کے، کھانے پینے کے، چائے کے، ہر قسم کے اخراجات، کوئی بھی یعنی صرف اپنے آپ کا وقت نکالے اور باقی یہاں تمام ذمہ داریاں ٹرسٹ ان کی اٹھاتا ہے۔ اس طرح کی شاندار انتظام ہمارے میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کہیں اور اس طرح کا شاندار انتظام کیا گیا ہو، اور یہ سارا ماشاءاللہ مفتی صاحب کے ذوق کا ایک بہت خوبصورت مظہر ہے، جو کہ کتابوں کی شاندار کلیکشن، ان کی سیٹنگ اور ان کا انتظامات، اور لائبریری، اور لائبریری کا خوبصورت ماحول، اور بہترین کھانا، بہترین ڈائننگ ہال، اور ایوری تھنگ بیسٹ، یعنی جو ہمارے عمومی ایک وہ ہے اس کے حوالے سے شاندار ایک یہاں پر نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مفتی صاحب کے لیے تا قیام قیامت اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور معاونین کی ان کاوشوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب میں قبولیت عطا فرمائیں، اور ان کے لیے ان کو ذخیرہ آخرت بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم ڈی جی خان سے پانچ ساتھی آئے تھے مفتی عبدالسمیع صاحب کی وساطت سے۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ یہاں راولپنڈی میں، اسلام آباد میں کوئی علمی شخصیات ہوں کہ ان سے ہم استفادہ کریں، تو مفتی عبدالسمیع صاحب ہمیں مفتی سعید امن خان صاحب کا بتلایا اور ان کی لائبریری کے بارے میں بتلایا، تو ہمارا بہت شوق ہوا کہ حضرت سے استفادہ کرنا چاہیے اور حضرت سے کچھ سیکھنا چاہیے اور حضرت کی لائبریری میں ضرور حاضر ہونا چاہیے۔ تو اس نیت سے ہم آئے اور حضرت کی لائبریری دیکھی، الحمدللہ دل باغ باغ ہوا، اور جو ہمارے سفر کی تکان تھی وہ دور ہو گئی کہ یہاں الحمدللہ علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہے، اور جو علم کا ذوق رکھنے والے ہیں اور شوق رکھنے والے ہیں اور علم کے پیاسے ہیں، ان کی علمی پیاس بجھانے کے لیے، علمی تشنگی دور کرنے کے لیے یہاں بہت بڑا انتظام ہے۔ اور حضرت کے ساتھ بھی ہماری نشست ہوئی، حضرت کی تواضع اور حضرت کی خشیت اور للہیت، وہ ان کے الفاظ سے ہمیں محسوس ہو رہی تھی، اور ہمارا یہ جذبہ بنا کہ اس لائبریری کو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، انشاءاللہ یہاں ہم خود بھی حاضر ہونے کی کوشش کریں گے اور اپنے طلباء کو اور اپنے متعلقین کو اور احباب کو اس طرف متوجہ کریں گے کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور حضرت کی خواہش ہے کہ یہاں جو ہمارے علماء حضرات ہیں وہ آئیں اور ان کتب سے استفادہ کریں اور آگے امت کو یہ یعنی جو چیز ہے یہ پہنچائیں، یہ جو امانت ہے یہ امت تک پہنچے، حضرت کا ایک جذبہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پہ کوشش کریں گے، اور حضرت کے شوق کو، حضرت کے ذوق کو دیکھ کے ہمارا بھی ایک تأثر بنا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور اس علمی قحط کے زمانے میں حضرت کا یہ اتنا بڑا کارنامہ اور اتنی بڑی لائبریری، یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے، اور انشاءاللہ یہاں شائقین علوم اور علوم کے ذوق رکھنے والے حاضر ہوتے رہیں گے، اور یہ حضرت کا جو ایک یہ پہنچتا رہے گا امت کو۔ تو بس یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہم کہ یہاں شائقین آئیں اور اپنا علمی جو پیاس ہے وہ یہاں آ کے بجھائیں اور استفادہ کریں۔